مدرس عبدالسلام عمر صاحب، ناظم تربیت حلقہ بلوچستان، اور موضوع ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. درخواست کرتا ہوں عبدالسلام عمر صاحب سے تشریف لائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اجعلنا من عبادك المخلصين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیات 261 تا 266 تلاوت کی ہیں. یہ آیات انفاق فی سبیل اللہ پر قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہیں جو کہ جامع ترین مقامات کہلاتے ہیں. سورۃ البقرہ قرآن مجید کی طویل ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے، بلکہ طویل ترین سورت ہے، اور یہ مدنی سورت ہے. مضامین کے اعتبار سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے نصف اول میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود سے بات کی ہے، یعنی سابقہ امت مسلمہ سے، اور نصف آخر میں جو موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات ہوئی ہے. اور اس میں شریعت اسلامیہ کا جو ابتدائی ڈھانچہ ہے، بنیادی ڈھانچہ، وہ دیا گیا. یہ مضمون اپنے گروپ کے لحاظ سے بڑھتا ہوا سورۃ المائدہ پر تکمیل پذیر ہوتا ہے. وہاں جا کر شریعت کی تکمیل ہوتی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہاں پر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے. نصف آخر میں سورہ بقرہ کے چار مضامین ہمیں ملتے ہیں: عبادات، معاملات، انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ. اور یہ ایک چار لڑیاں ایک رسی کی صورت میں ہمیں سامنے نظر آتی ہیں. بار بار مضامین کی تکرار جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ارے سامنے یہ بات آتی ہے. چنانچہ یہ سورہ بقرہ کا بالکل آخری مقام ہے، یعنی رکوع نمبر 36 ہے، اور آیات بھی 280 آیات میں سے آیات 261 تا 266 ہے. اس کے ساتھ متصل جو رکوع ہے وہ رکوع بھی انفاق فی سبیل اللہ پر مشتمل ہے، اور اس کی اگلی ایک آیت وہ بھی انفاق فی سبیل اللہ پر ہے، اس رکوع سے اگلی ایک آیت. اگرچہ آپ دیکھیں گے یہاں پر جو کلام ہے، اس کلام میں پیچھے تو دو واقعات بیان ہوئے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن آنے والے جو چار رکوع ہیں بقیہ سورۃ البقرہ کے، اس میں کلیتاً جو مالی معاملات ہیں ان کا ذکر ہے. چنانچہ یہاں انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئے گی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو ضد ہے، صدقے کی ضد، انفاق کی جو ضد ہے سود، اس کا بیان ہوگا، پھر قرض اور دین کی بات آئے گی. چنانچہ یہ مضامین ہمارے سامنے رہنے چاہیے. اس تمہید کے بعد اس بات کی طرف آئیے کہ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کو اس دنیا میں اس کے ٹائم ٹیبل کے مطابق نہیں بھیجا کہ اس کی اپنی چوائس ہو کہ مجھے فلاں وقت میں فلاں دور میں بھیجا جانا چاہیے، اور سن اتنے سے لے کر اتنی میری عمر ہونی چاہیے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو جس وقت پیدا فرمانا تھا اس نے پیدا فرمایا ہے، اور جس وقت اس کی موت آنی ہے اس وقت تک اسے زندہ رکھا ہے اور زندگی عطا فرمائی. یہ زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے، اور اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر انسان کو جسمانی صلاحیتیں بھی دی ہیں اور مادی نعمتیں بھی عطا فرمائی، مال، دولت، جائیداد، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا. لیکن یہ سب کچھ ہے کس لیے؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، یہ تخلیق کس لیے کی گئی ہیں؟ تاکہ تم میں سے جو لوگ اچھے عمل کریں ان کا امتحان ہو جائے. یعنی کون اچھے اعمال کرتا ہے، یہ امتحان ہے اصل میں. سورہ کہف میں فرمایا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لھا لنبلوہم ایہم احسن عملا. جو کچھ بھی ہے ہم نے، یہ ہم نے زمین پر جو کچھ بھی ہے یہ زینت بنایا، یہ مال، دولت، گاڑیاں، بنگلے، جائیداد، تمہاری صلاحیتیں، تمہیں جو کچھ ہم نے ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، فکری صلاحیتیں دی ہیں، جسمانی صلاحیتیں دی ہیں، تمہیں وقت دیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا ہے. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. چنانچہ جیسے علامہ اقبال نے کہا نا, کلزم ہستی سے ابرا ہے تو مانند حباب, اس دیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ زندگی ایک امتحان. اب اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اسے دیا ہے ہماری بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق ہمارے راستے میں لگاتا ہے, کھپاتا ہے یا نہیں کھپاتا. مثلا جان دی ہے, کیا جان کو اس نے اپنی ذاتی ملکیت سمجھ رکھا ہے؟ کیا یہ جان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے راستے میں استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور اسی طرح جو مال دیا ہے, اس مال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, لگاتا ہے, کھپاتا ہے یا نہیں؟ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ کوئی لگائے یا نہ لگائے, بہرحال اس سے ایک وقت مقررہ کے بعد چھین لیا جائے گا. یہ سب جان بھی اس کی چلی جائے گی, مال بھی اس سے چھین لیا جائے گا. اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے جو انسان کھاتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ میرا ہے سب کچھ, یہ میرا ہے سب کچھ, حالانکہ یہ کسی کا بھی نہیں. جس وقت میں جس کو جو ملا ہے, اگر اس نے اس وقت میں اس سے فائدہ اٹھا لیا تو گویا یہ اس کا ہو گیا, اگر فائدہ نہیں اٹھایا کچھ بھی نہیں اس کا ہوا, اس سے بہار حال چھن جائے گا. اور اگر تھوڑا سا ہم تجزیہ کریں تو جیسے سورہ قیامہ کی آخری آیات ہمارے سامنے آتی ہیں, ذرا غور کریں, ایک شخص اگر وہ آخرت کے تصور کو اپنے سامنے نہیں رکھتا, بڑی محنت کرتا ہے اس دنیا میں, 50-60 سال کی بڑی محنت کے بعد وہ اپنی جائیداد, اپنی املاک, اپنا بنگلہ, اپنا گاڑی, اپنا سب کچھ ہے وہ بناتا ہے, اب اسے یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بعد میں نے اب ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے, یہ میری چیزیں. لیکن اتنے میں فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے چلو چلنے کا وقت ہو گیا. اب ذرا غور کیجئے, ایک طرف سے کس قدر زیادتی ہے, ایک شخص نے اتنی محنت کی اور اسے کیوں چھینا جا رہا ہے یہ سب کچھ. لیکن دوسری طرف ذرا غور کیجئے, کس قدر حسرت ہے, اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا, کس قدر حسرت کہ جو کچھ میں نے کمایا تھا, میں سمجھتا تھا میری جائیداد, میری ملکیت, میرا پیسہ, میرا بینک بیلنس, وہ سب کچھ تو ادھر رہ گیا, اور آگے آنے والی زندگی کے لیے وہ بھی کچھ نہیں کیا. تو حسرت پر حسرت ہے, تمنا پر تمنا ہے, اور انسان بہت حسرت کے ساتھ اس دنیا سے پھر رخصت ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ بہرحال یہ چیز چھن جانے والی ہے, یہ ہمیشہ رہ جانے والی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے جس پر کہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے. اب آئیے انفاق فی سبیل اللہ کی طرف. دیکھیے, ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے یہ بات رہنی چاہیے کہ انفاق کا مطلب کیا ہے اور انفاق کا تقاضا کیا ہے. دیکھیے, انفاق ہے خرچ کر دینا, کھپا دینا, لگا دینا. لیکن اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہدایات کے مطابق خرچ ہوگا تو یہ انفاق فی سبیل اللہ. ورنہ یہی مضمون قرآن مجید میں آیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے مقابلے میں کفار انفاق فی سبیل طاغوت بھی کرتے ہیں, طاغوت کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں. دیکھیے ذرا غور کیجئے, اس وقت جس تہذیب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اس تہذیب میں سب سے زیادہ غلغلہ کس چیز کا ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا. یہ صبح شام جو ہمارے کانوں میں اونڈھیلا جا رہا ہے, ہمارے سروں پر مسلط کیا جا رہا ہے, کیا اس کے لیے کوئی خرچ نہیں ہو رہا؟ یہ جو لوگ ذہن بنانے کے لیے فلمیں بنا رہے ہیں, ڈرامے بنا رہے ہیں, اور طرح طرح کی جو ہے وہ جو فحاشی پر مبنی چیزیں ہیں وہ عام کر رہے ہیں، کیا اس کے لیے کوئی خرچ نہیں ہو رہا؟ آخر وہ خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہے وہ خرچ جو کفار کا ہے، جو شیطان کے راستے میں وہ خرچ کر رہے ہیں. دراصل یہی مطالبہ اللہ سبحانہ و تعالی کا تھا کہ میری دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس مال کو میرے راستے میں خرچ کر دو. اور ذرا وسیع تر اس کا مفہوم کریں تو اس میں جسمانی صلاحیتیں، اس میں اوقات، اس میں ذہنی، فکری، لسانی، قلمی، ہر طرح کی صلاحیتیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہیں انہیں خرچ کر دینا، لگا دینا، یہ ہے جو انفاق فی سبیل اللہ کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے. سورۃ الحدید کی آیت آپ کے سامنے، کل صبح فجر میں سورۃ الحدید جو ہے وہ تلاوت کی گئی، آپ کے سامنے وہ آیات ہے. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. اہل ایمان سے یہی دو مطالبات، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کر دو جس میں بھی ہم نے تمہیں استخلاف دیا ہے، عارضی طور پر خلافت دی ہے، نیابت دی ہے. دیکھو تمہارے اندر یہ صلاحیتیں نہیں تھی ایک وقت میں، تم بچے تھے، ہم نے تمہیں علم دیا، ہم نے تمہیں ذہانت دی، ہم نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. یہ تمہاری اپنی میراث نہیں ہے، عطا ہے اللہ کی. یہ صلاحیتیں اللہ کے راستے میں خرچ ہونی چاہیے. ہم نے تمہیں مال و دولت دیا، یہ تمہاری ذاتی میراث نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے. اس عطا کو اللہ کے راستے میں خرچ ہونا چاہیے. یہ ہے وہ مضمون. چنانچہ انفاق فی سبیل اللہ کی دو مدات ہیں، یہ تمام وہ اسباق ہیں جو ہم منتخب نصاب میں پڑھتے رہے. انفاق فی سبیل اللہ کی ایک مد ہے صدقہ. فرمایا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا. بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں اور وہ جو اللہ کو قرض حسنا دینے والے، یضاعف لهم ولهم اجر کریم، ان کے لیے اللہ ان کے اس انفاق کو دگنا کر دے گا اور ان کے لیے اجر کریم ہے، بڑی عزت والا بدلہ. اس آیہ مبارکہ میں دو مدات بتائی گئی. ایک مد ہے صدقہ، لوگوں پر خرچ کرنا، اور اس میں بھی الاقرب فالاقرب کی ترتیب ہے جو ہمارے سامنے رہتی ہے. وآتِ ذی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اہل قرابت کو ان کا حق دینا. اسی طرح یہ دائرہ وسیع تر ہوتا چلا جائے گا، یتامیٰ، مساکین کو، سب کچھ. اور دوسری مد کیا ہے؟ دوسری مد ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی قرض حسنہ جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کی دین کی دعوت کے لیے، اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اس کے دین کی اقامت کے لیے خرچ کر دینا، لگا دینا، کھپا دینا، یہ ہے دوسری مد. اسے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دے. ان دونوں پر انشاءاللہ آگے چل کر بات ہوگی، لیکن ذرا اس بات کی اہمیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو مختلف مقامات ہمارے سامنے بکھرے ہوئے ہیں منتخب نصاب میں. اس حوالے سے چند مقامات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے اہمیت اس مضمون کی یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان قرب الہی پا سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اسے جو ہے وہ مل سکتی ہیں. یہ ہے وہ معاملہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا سورۃ توبہ میں. فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ. اور دیہاتیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس سے ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی قربت اور رسول کی دعا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس انفاق کو. بلا شبہ ان کے لیے قربت ہے. اور ظاہر سی بات ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کی قربت تبھی نصیب ہوگی جبکہ ان علائق کے دنیاوی کو، جبکہ اس مال کی محبت کو اور اس طرح کی جتنی بھی آلائشیں ہیں ان کو دل سے نکال دیا جائے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات جو ہم پڑھتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ نیکی کا اولین مظہر ہے، یعنی ایک نیک انسان کے لیے کی زندگی میں ایمان کے بعد سب سے پہلی اور جامع ترین صفت کیا ہوتی ہے؟ انسانی ہمدردی، اور انسانی ہمدردی میں اولین مظہر کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ آیت البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، الحمدللہ جو ہے وہ ساتھی یہاں پر جانتے ہیں ان مقامات۔ ایمان کے بعد اگر نیکی تک پہنچنا ہے تو پہلی سیڑھی یہ ہے کہ خرچ کرو، لگاؤ، کھپاؤ اس راستے میں۔ اسی بات کو جہاں سے چوتھے پارے کا آغاز ہوتا ہے وہاں پر فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی تک پہنچ نہیں سکتے ہرگز جب تک کہ تم اپنی وہ چیز خرچ نہ کرو جو کہ تمہیں سب سے زیادہ محبوب۔ چنانچہ یہی بات یہاں پر فرمایا، سورہ بقرہ میں بھی یہی بات فرمائی گئی کہ اے ایمان والو، مت خرچ کرو وہ چیز جو کہ ناپسندیدہ ہے، خبیث ہے اللہ کے راستے میں۔ درا حال ہے کہ اگر وہ چیز تمہیں دے دی جائے تو تم خود چشم پوشی کر کے اسے لے لو گے، لینے کا دل نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے راستے میں کون سی ایسی چیز لگاتے ہو؟ وہ مال دیتے ہو جو بچا کھچا مال ہے؟ وہ چیز لگاتے ہو جو تمہیں خود محبوب نہیں ہے؟ تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ پھر اسی طریقے سے یہ مضمون ہم پڑھتے ہیں کہ انفاق منافقت کا علاج ہے۔ سورۃ المنافقون کی آخری آیات، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين۔ خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور پھر وہ کہے اے میرے رب، مجھے مہلت دی ہوتی کہ میں خرچ کرتا، میں صدقہ کرتا اور میں ہو جاتا صالحین میں سے، لیکن اب مہلت نہیں ملی۔ چنانچہ نفاق کا علاج کس سے ہے؟ انفاق سے۔ اسی طریقے سے اسی بات کو اس طرح بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو ہلاکت سے بچنے کا نسخہ بھی انفاق ہے، خرچ کر دینا، لگا دینا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور دیکھو اپنے آپ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اگر نہیں خرچ کرو گے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں دونوں انداز ہمیں ملتے ہیں، ترغیب کا انداز بھی مل رہا ہے، ترہیب کا انداز بھی مل رہا ہے، ڈرانے کا انداز، کہیں حکم دیا جا رہا ہے، کہیں تشویق ہے، کہیں ابھارا جا رہا ہے، کہیں شکوہ کیا جا رہا ہے، کیوں خرچ نہیں کرتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا دنیا تمہارے دلوں پر اثر کر گئی ہے۔ چنانچہ ہر انداز آپ کو 16 بار تو خالی حکم ہے قرآن مجید میں انفاق کا، چنانچہ حکم کے انداز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. یہ حکم دیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے سورہ ابراہیم میں فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. ایک جگہ فرمایا دیکھو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو جس دن کے کوئی خلت کوئی دوستی کوئی شفاعت کام آنے والے نہیں. اور دوسری جگہ فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجیے جو ایمان لائے نماز قائم رکھیں انفاق دیا کریں خرچ کیا کریں انفاق جو کہ ہم نے انہیں دیا ہے. اور کھلے اور چھپے ظاہر اور چھپے سب طریقے سے خرچ کیا کریں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن کوئی بیع نہیں ہوگی کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. اور اسی کو پکار کے انداز میں بھی اس مضمون کو سامنے رکھا گیا. فرمایا سورۃ الحدید میں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. جیسے ایک جگہ فرمایا كَلَّا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بلکہ نہیں تم پر دنیا کی جو زندگی ہے وہ اثر کر گئی ہے. یہ اثر کسے کہتے ہیں؟ اثر کہتے ہیں بقیت الشیء. آپ کسی گیلی زمین پر چل رہے تھے پاؤں آپ نے رکھا جو نشان رہ گیا یہ اثر ہے. گویا دل پر اثرات آ گئے ہیں دل پر نقش ہو گئی ہے دنیا کہیں تمہارے کیوں نہیں خرچ کر رہے اس دھوکے میں مبتلا ہو گیا ہو کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے ہم نے رہنا ہے یہاں پر یہ میری دنیا ہے یہ تمہاری دنیا نہیں ہے تمہیں عارضی طور پر یہاں رکھا گیا ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کیوں خرچ نہیں کر رہے اللہ کے راستے میں تمہیں کیا ہو گیا ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حالانکہ زمین اور آسمان کی میراث اللہ کی ہے. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. تم سے پہلے بڑے ہی خوبصورت لوگ بھی ہوں گے بڑے باصلاحیت لوگ بھی ہوں گے ایسے ایسے لوگ جنہیں اللہ نے سلطنت و حکومتیں وہ دی کہ جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے. ذرا غور تو کرو تمہارے پاس ہے کیا اور جو کچھ ہے اسے بھی بچا بچا کے رکھ رہے ہو. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ نگاہ آئینہ ساز میں اسی وقت عزیز تر ہوتا ہے جبکہ اسے لگا دیا جائے کھپا دیا جائے. چنانچہ دوسری جگہ میں فرمایا سورۃ البقرہ میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جو اللہ کو دے قرض حسنا تو اللہ اسے دوچند کر دے گا. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ ترغیب دلائی گئی یہ تشویق دلائی گئی کہ ہر حال میں خرچ کرتے رہو لگاتے رہو کھپاتے رہو ہر حال میں. چنانچہ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی تنگ دستی میں اور وہ لوگ جو غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں اہل ایمان کے اوصاف. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ارشادات میں اس کی طرف ترغیب دلائی. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اسماء تم اللہ کے بھروسے پر اللہ کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرتی رہو اور گنو مت. اگر تم اس کی راہ میں اس طرح حساب کر کے دو گی یعنی گن کر تو وہ بھی تمہیں حساب کر کے دے گا. اور دولت جوڑ جوڑ کر اور بند کر کے مت رکھو، ورنہ اللہ بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ کرے گا۔ لہذا تھوڑا بہت جو کچھ ہو سکے اور جس کی توفیق ملے اللہ کی راہ میں کشادہ دستی سے خرچ کرو۔ اور یہ بات یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر قسم اٹھائی ہے ان چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا ہے۔ اور نبی کی قسم ہر حال میں سچی ہے بہرحال۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقہ سب سے افضل ہے جو تم اس زمانے میں کرو جبکہ تم تندرست ہو، اور ایسا نہ کرو کہ جب تمہاری جان حلق میں آ جائے اور تم مرنے لگو تب تم صدقہ کرو اور کہو یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، اور یہ فلاں کا ہے، اس لیے کہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا، یعنی موت کے وقت تو بہرحال اب تمہاری دسترس نہیں رہی، تم تو اس دنیا سے جا رہے ہو، اب تو یہ لوگوں کا ہو ہی چکا، اس سے پہلے پہلے خرچ کرو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انفاق فی سبیل اللہ اس دور کا سب سے زیادہ باعث اجر و ثواب اور باعث عزت و شرف ہوتا ہے، جس دور میں دین مغلوب ہو۔ سورۃ الحدید میں یہ مضامین تمام ہم پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، تم میں سے برابر نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا، قتال کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے بعد میں انفاق و قتال کیا، ان کا اعظم ترین درجہ ہے جنہوں نے اس سے پہلے خرچ کیا۔ اگرچہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا دونوں سے اچھا وعدہ ہے، لیکن ذرا غور کیجئے، دین مغلوب ہے، دین کو ضرورت ہے، اس وقت خرچ نہیں کیا تو عزت و شرف ہاتھ میں نہیں آئے گا، اور اگر اس وقت خرچ کر دیا تو اس وقت کا ایک روپیہ بعد میں آنے والے دور میں احد کے پہاڑ کے برابر، سونے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس قدر جو ہے اس کی بلندی ہے، اس قدر شرف ہے اس کا۔ پھر میں عرض کروں گا، ذرا غور کیجئے ان چیزوں پر، ایک باطل تہذیب کو قائم رکھنے کے لیے کفار کس قدر خرچ کرتے ہیں۔ آخر بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ کیا خرچ کر کے نہیں آئے تھے؟ سورہ آل عمران میں جو فرمایا کہ ان کو حسرت ہوگی اس بات پر، چنانچہ یہ حسرت ہے جس کے حوالے سے جو ہے وہ قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے کہ یہ خرچ کرتے ہیں کفار، انہوں نے خرچ کیا، انہوں نے لگایا، انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ اپنے مال و اسباب خرچ کیے، اب اس کے بعد انہیں شکست بھی ہوگی اور انہیں حسرت بھی ہوگی۔ لیکن ذرا غور کیجئے، یہی بات ہمارے لیے لازمی ہے یا نہیں؟ اب یہ بات ہم مزید پڑھتے ہیں آگے چل کر منتخب نصاب میں کہ انفاق کی مت کیا ہو، یعنی انفاق کتنا کیا جائے۔ چنانچہ سورۃ المومنون، سورۃ المعارج، اس کے حوالے سے مختلف باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کم از کم قانونی حد تو یہ ہے کہ ہم زکات دیں، اور اس کی بالکل انتہا یہ ہے کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو وہ خرچ کر دیں، لیکن درمیان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے خرچ کو مینج کریں۔ وہ جیسے اس باغ والے شخص کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جس کے لیے بادل کو بھیجا گیا، جب اس سے معاملہ پوچھا گیا کہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بارش اور رحمت کا بندوبست فرمایا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا میرا یہ باغ ہے، اس باغ سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کے میں تین حصے کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں اور ایک حصہ واپس اس کے اندر انویسٹ کر دیتا ہوں. چنانچہ کم از کم جس دور میں ہم روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں یہ کام تو کر سکتے ہیں کہ میانہ روی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی میں جو کچھ ہے اس کو حصوں میں تقسیم کریں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے دین کے لیے باقاعدگی کے ساتھ تسلسل کے ساتھ یہ نکالیں. لیکن یہ جذبہ محرکہ کیا ہونا چاہیے یہ ہے جو ان آیات میں ہے اور جو اجر ہے ان آیات میں اس کا ذکر. دیکھیے خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے آخرت کی فوز و فلاح کے لیے جو خرچ کیا گیا وہ ہے جو کامیابی کا باعث ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ, تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا. سورۃ الدہر میں فرمایا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ سب کچھ خرچ کرنا, مسکین کو, یتیم کو, قیدی کو کھلانا, یہ کس لیے ہے؟ اس کا جذبہ محرکہ کیا ہے؟ اس کا جذبہ محرکہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا. چنانچہ اسی پر اتنا اجر عظیم عطا فرمایا گیا. یعنی اگر خرچ کرتے ہوئے نیت میں ذرا سا بھی ریا آ گیا تو سب کچھ ضائع, اور اگر یہ خرچ ہے خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے, اس کی رضا کے لیے, کسی پر کوئی احسان کرنے کے لیے نہیں, کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ اپنی بات رکھنے کے لیے نہیں, بلکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے, تو یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے انسان کا اجر ایک سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے. چنانچہ یہاں دو مثالیں دی گئیں, ایک مثال دی گئی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے اور ایک مثال دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ ریا کے لیے خرچ کرتے ہیں. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں, ان کی مثال ایسے ہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, کہ ایک دانہ ہو اور اس دانے سے 7 بالیں نکلیں, فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ, اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے صرف پیسہ دے دے اس کے لیے 700 گنا ہے, اور جو اپنے مال کے ساتھ اپنی جان بھی کھپائے اس کے لیے 700,000 گنا ہے. چنانچہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ چاہتا ہے جس کے لیے بڑھاتا ہے, اللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا ہے, علم رکھنے والا ہے, خوشادگی والا ہے. تم خرچ کرو گے اللہ اور عطا کرے گا, ایسا نہیں کہ اس سے کم ہوگا. پھر اس میں مزید بات یہ بھی رکھی گئی کہ اپنے انفاق کو, اپنے خرچ کیے ہوئے کو یاد رکھو, اس کی حفاظت بھی کرو. یہ مضمون ساتھ ساتھ چلے گا, فضیلت بھی بتائی جا رہی, حفاظت کا بھی بتایا جا رہا ہے. اگر حفاظت نہیں کرو گے تو یہ ضائع ہو جائے گا. چنانچہ مثبت طور پر تو یہاں پر اس طرح فرمایا گیا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى, اور پھر اس خرچ کیے ہوئے سے نہ کوئی احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی کوئی اذیت دیتے ہیں, یعنی کسی پر صدقہ کیا جا رہا ہے کسی شخص پر, یا دین میں جو ہے وہ بات خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے, جیسے سورہ حجرات میں ابھی آپ نے فجر میں سنا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. یہ کوئی دل میں یہ نہیں ہے کہ ہم خرچ زیادہ کرتے ہیں لہذا ہمارے مراتب زیادہ ہونے چاہیے, ہماری بات زیادہ جو ہے وہ سننی چاہیے, یا دوسری طرف اگر لوگوں پر خرچ کیا ہے تو ان پر احسان مندی یا ان کو اذیت دینا, ہرگز نہیں. یہ وہ لوگ ہیں اللہ والے. لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کا ان کے رب کے پاس. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اور پھر آگے جا کے تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر فرض کرو تم خرچ نہیں کر سکتے, کوئی صدقہ نہیں کر سکتے, تو کم از کم میٹھی بات تو کہہ سکتے. قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى, قول معروف اور مغفرت یعنی میٹھی بات کہہ دینا, اچھی بھلی بات کہہ دینا یا کسی کو بخش دینا, یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت دینا مقصود ہو, احسان کرنا مقصود ہو. واللہ غنی حلیم. دیکھیے ہر آیت کے جو آخری ٹکڑے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات آتے ہیں وہ بہت اہم. اللہ غنی ہے, بے پرواہ ہے, اور حلیم ہے, بردبار ہے. غور کرو, تمہاری نافرمانیوں کے باوجود اللہ دیتا ہے, کبھی اللہ نے اپنے احسانات جتلائے؟ اللہ تو اپنی نعمتیں تم پر گنواتا ہے. یہ نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر گنوا رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا. اب اس کو دوسرے انداز میں اس بات کو لایا جا رہا ہے کہ دیکھو جہاں یہ بات ہے کہ اس میں فضیلت ہے, جہاں اس میں یہ بات ہے کہ تمہارے خرچ کرنے میں کسی کے اوپر احسان مندی یا اذیت, یہ جذبات نہیں ہونے چاہیے. وہاں اگر تم یہ جذبہ رکھو گے یا یہ نیت رکھو گے یا یہ جذبہ محرکہ تمہارا ہوگا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا خرچ کیا ہوا سب کچھ ضائع ہو جائے گا. اے ایمان والو, باطل مت کرو اپنے صدقات کو, احسان جتلا کر اذیت دے کر. اب مثال ذرا سنیے, کلذی ينفق ماله رياء الناس, اس شخص کی مانند جو اپنے مال کو لوگوں کی دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے. یہ بہت اہم مضمون ہے, یہ بات یاد رکھیے. عموماً جب صدقات ہوتے ہیں یا قرابت داروں میں مالی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ کیا ہوتا ہے, لین دین کے معاملے. جس نے مجھے دیا میں اسے دوں گا, اس نے مجھے گفٹ دیا تو فلاں موقع پر میں بھی اسے دوں گا, یا کوئی تقریب ہو تو ناک اونچی رکھنے کے لیے, بھائی میری ناک اونچی رہے, ہم نے فلاں شادی میں اتنا خرچ کیا تھا, ہم نے فلاں فنکشن میں اتنا خرچ کیا تھا. یہ ریا ہے, یہ ریاکاری جو اتنا بدترین اور کبھی عمل ہے کہ بجائے صدقے کو صدقہ نہیں رہنے دیتی بلکہ اسے شرک بنا دیتی. من تصدق یرائی فقط اشرک, جس نے صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے اس نے شرک کیا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ينفق ماله رياء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر, کوئی ایمان نہیں ہے ایسے شخص کا اللہ پر نہ یوم آخرت پر. وہ یہی چاہتا ہے کہ میں نے جو خرچ کیا وہ یہاں پر مجھے دکھائی دے جائے, اس کے ذریعے سے میرا شملہ اونچا ہو جائے, میری بات اونچی ہو جائے, اس لیے خرچ کیا جائے. فمثله کمثل صفوان علیہ تراب, تو اس کے مال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک چٹان ہو, چکنی چٹان, اس پر تھوڑی سی مٹی جم جائے. فاصابه وابل فتركه صلدا, اور پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اسے صاف کر دے. یعنی ایک ایسی چکنی چٹان پر اس نے اپنے باغ کو اگانے کی کوشش کی, پودوں کو اگانے کی کوشش کی, جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, جس کے اندر جڑیں نہیں ہیں. یہ ہے جو مثالیں ہمیں سورہ نور میں بھی ملتی ہیں, یہ مثالیں سورہ ابراہیم میں بھی ملتی ہیں. سورہ نور میں فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم یجده شیئا ووجد اللہ عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب. ایمان حقیقی سے محروم شخص کی مثال ایسے ہے جیسے سراب, بالکل کچھ نہیں. یہ مثال, لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين, اور ایسے ریاکار شخص کو اس کے اعمال میں سے کچھ صلہ نہیں ملے گا. بلکہ اللہ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, اور وہ لوگ جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں, وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ, اور نیک نیتی سے ثبات قلبی کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ ہمیں ثابت قدمی اس سے حاصل ہو جائے, خوش نیتی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. کمثلی جنت بربوہ, ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو بلندی پر ہو, اصابہ وابل فآتت اکلہا ضعفین, پھر اس پر جب زور کی بارش ہوتی ہے تو اپنا دو گنا دو چند پھل لے کر آتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اس کی جڑیں مضبوط ہیں, یہ کلمہ طیبہ ہے, اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء, یہ ہے تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربها, یہ ہے وہ کلمہ طیبہ جس کی اصل ثابت زمین میں ہے اور یہ آسمانوں سے بات کرتا ہے, یہ کلمہ طیبہ. چنانچہ نیک نیتی سے کیا ہوا خرچ, فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ, اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو فوار ہی اس کے لیے کافی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اب اس کے بعد ایک حسرت بری ایک مثال لی گئی. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ, بھلا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو اور وہ باغ کھجوروں اور انگوروں کا کے پھل پر مشتمل ہو اور اس کے دامن میں نہریں بھی بہہ رہی ہوں, ندیاں بہہ رہی ہوں. سلام, ذہن میں ایک نقشہ لائیے, کس قدر خوبصورت نقشہ ہے. لہو فیہا من کل الثمرات, اور اس میں ہر طرح کے میوے ہوں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ, لیکن اس شخص کا اپنا حال یہ ہو کہ وہ خود بوڑھا ہو, باغ ہے کھجور کا انگور کا, ہر طرح کے میوے ہیں, درمیان میں ندیاں بہہ رہی ہیں, لیکن خود بوڑھا ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ, اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے بچے ابھی ضعیف ہیں, کمزور ہیں, چھوٹے چھوٹے ہیں. بڑھاپے میں سب سے زیادہ اسی بات کی فکر ہوتی ہے, بچے بڑے ہو جائیں اگر بچے چھوٹے ہیں, اور میرے لیے کوئی ایسے خرچ کا بندوبست ہو کہ استراحت کے ساتھ مجھے ملتا رہے, یہ اس کا واحد ذریعہ. اور اس کی تفسیر میں جو معاملات آتے ہیں صحابہ سے اور تابعین سے جو اقوال نقل ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو شخص جس نے ساری زندگی نیکی کی ہو لیکن آخر دور میں آ کر اس کو اپنی نیکی کو برباد کرنے پر تلا ہو. فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ, پھر ایسے باغ پر ایک آگ کا بگولا اسے پکڑ لے, اور وہ آگ کا بگولا بھی ایسا ہو کہ اس کے اندر وہ ہوا بھی ایسی ہو جس کے اندر آگ ہو, آگ کا بگولا ہو ہوا کے ساتھ. فاحترقت, تو پھر اسے جلا کر راکھ کر دے, یعنی اس کی ساری محنت ضائع ہو جائے, عمر بھر اس نے جو کچھ کیا تھا وہ سب کچھ جو ہے رائیگاں چلا جائے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون, تو یوں اللہ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے وہ آیات تاکہ تم غور و فکر کرو. ذرا سوچو, اس وقت تمہاری باری ہے, اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہے جو کچھ کیا ہے. اگر ہم نے اس زندگی میں اس جسم کو اس مال کو اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں لگا دیا, کھپا دیا, تو ہم کامیاب, وگرنہ یہ ہم سے لے لیا جائے گا, چھین لیا جائے گا, رہے گا نہیں. یہی وجہ ہے کہ انتہائی وعید بھی کی گئی, فرمایا ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددہ, جمع کرتا ہے اور گنتا ہے, جمع کرتا ہے اور گنتا ہے. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم, وہ جمع کیا ہوا ان کے چہروں پر, ان کی پشتوں پر لگایا جائے گا اور کہا جائے گا ہذا ما کنستم لانفسکم, یہ ہے وہ جو کچھ تم نے جو ہے وہ خرچ کیا تھا. بہرحال مضمون بہت وسیع ہے، آپ حضرات اس مضمون کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں. یہ بات ابھی سے طے کر کے اٹھیں یہاں سے کہ اپنی زندگی میں ہم نے منصوبہ بندی کرنی ہے اپنے مال کے حوالے سے، کم از کم اتنی کہ ہم اپنے مال کے تین حصے کریں گے. ایک حصہ ٹھیک ہے واپس چلا جائے، کاروبار میں بزنس میں لگ جائے، ایک حصہ ماں گھر والوں پر بھی خرچ ہو، لیکن ایک حصہ مستقلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اور مطالبہ آتا ہے تو ہمارے سامنے وہ مثالیں بھی بالکل سامنے رہنی چاہیے کہ جو کچھ ہے وہ ہم لگا دیں گے، کھپا دیں گے، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یہ سب کچھ اسی نے دیا ہے، اور حق یہ ہے کہ وہ اسی کے راستے میں اسے لوٹا دیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے مالوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، لگائیں، کھپائیں، اور اللہ کی نظر میں سرخرو ہو جائیں. آمین یا رب العالمین.